أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ترجمہ ہے: کامیاب اور کامران ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوارا اور نکھارا، اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی، بلکہ تم لوگ اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی. اس کا تذکرہ پرانے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے. معزز سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع تصور آخرت ہے. اس موضوع پر جو ہماری گفتگو ہوگی، اس میں اس تصور کے علمی اور فکری پہلو کو اجاگر کیا جائے گا. پہلے ہم اس موضوع کا احاطہ کریں گے کہ اس کا علمی اور فکری یا سائنٹیفک پہلو کیا ہے، اس کی جہت کیا ہے. تصور آخرت ہر دور میں رہا اور ہر مذہب میں رہا اور ہر زمانے میں رہا اور مختلف مراحل سے گزرا اور گزرتا رہا. اسی لیے آپ نے دیکھا قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں کہا بھی گیا کہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس کا تذکرہ پرانے صحیفوں میں ہے، موسیٰ کے صحیفے اور ابراہیم کے صحیفے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دیگر انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اس موضوع پر اللہ کی طرف سے جو صحیح تصور تھا، اس کو وضاحت کے ساتھ اپنی قوم اور اپنی امت کے سامنے پیش کیا. اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں، چاہے وہ آج دنیا میں وجود رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، یا یہ کہ ان کے فالوورس یا متبعین کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، ان کے ہاں بھی یہ جو زندگی ہماری ہے، اس کے بعد کی زندگی کا ایک تصور ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے. اسی لیے اس پہلو سے دو طرح سے گفتگو کی جاتی ہے. ایک ہے اس کا تجرباتی اور مشاہداتی پہلو، امپیریکل ویوز، اور ایک ہے اس کا مذہبی اور فکری پہلو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم سے قدیم مذاہب، ظاہر سب سے قدیم مذہب تو اسلام ہے، کیونکہ حضرت آدم اسلام لے کر آئے تھے، تو جو تصور آدم ہوگا آخرت کے سلسلے میں وہی تصور ہمارا ہوگا اور وہ تمام انبیاء کا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی مذاہب اور بھی تہذیبیں دنیا کے اندر گزری ہیں اور وہ اپنے نشانات چھوڑ گئی ہیں. وہاں تصور کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے. جب یہ سب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی طبعی موت مرے یا حادثاتی موت مرے، لیکن بہرحال انسان مر جاتا ہے، ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، یہ سب مانتے ہیں. اسی لیے مذاہب میں اگر ہم فرعون کی تہذیب کو دیکھیں، یعنی مذاہب کے علاوہ جو اور دیگر تہذیبیں ہیں اور دیگر نظریات ہیں اور دیگر افکار ہیں، تو اس میں قدیم ترین تہذیب میں فرعونی تہذیب کا شمار ہوتا ہے. ان کے ہاں جو تصور تھا، اس کے مختلف پہلو تھے، اور اس سلسلے میں مختلف رویے وہ اپناتے تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب ان کے بڑوں کا انتقال ہوتا تھا تو وہ بڑے بڑے اہرام بنایا کرتے تھے، پیرامائڈ۔ اس لیے آج بھی جو مصر میں جو پیرامائڈ دکھائی دیتے ہیں وہ اصل میں اسی مرنے والی جو زندگی ہے یا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا پہلو اس سے متعلق ہے کہ مرنے کے بعد وہ وہاں آرام کریں گے۔ اسی لیے وہ مرتے وقت کچھ وصیت کر جاتے تھے اور اس کے مطابق ان کے ورثہ عمل کیا کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کو کنگڈم آف دا ڈیڈ کہا کرتے تھے۔ اس لیے اہرام مصر میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں ان کی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں ان کے مقبرے کے ساتھ اور ان کی ڈیڈ باڈی یا لاش کے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو فنا فنا چیزیں پسند تھیں، کھانے میں، پہننے میں اور زندگی کے دیگر معمولات میں۔ اسی لیے جب ایک شخص بڑے کسی فرعون کا انتقال ہوتا تھا تو اسی کے لحاظ سے اس کا مقبرہ تعمیر ہوتا تھا اور اسی کے لحاظ سے اس کی لوازمات، اس کی مرغوبات اور جو اس سے متعلق چیزیں تھیں ان کو اس کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ اسی لیے سونا، چاندی، کھانا اور مختلف چیزیں ان کے مقبروں میں آج بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح سے چائنیز تہذیب میں آج بھی ان کے مقابر میں جو بڑے بڑے بادشاہان گزرے ہیں، ان کے ہاں سربراہان گزرے ہیں اور بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، تو ان کے ہاں بھی ان کے مرنے کے ساتھ ان کے مقبروں کے ساتھ، یہاں تک آتا ہے کہ زندہ انسانوں کو اور زندہ کنیزوں اور زندہ عورتوں کو ان کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا کہ ان کو، تاکہ یہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں، کیونکہ مرنے کے بعد ان کی جو زندگی شروع ہوگی اس میں ان کے کچھ تقاضے ہوں گے اور کچھ مطالبات ہوں گے، تو یہ کنیزیں اس کو انجام دیں گی۔ اسی طرح سے ایک مذہب ہے زردشت، زردشت مذہب، آتش پرستوں کا یا پارسیوں کا مذہب، ان کے ہاں بھی تصور کسی نہ کسی حد تک ہے، اس پہ گفتگو آخر میں ہوگی۔ منکرین آخرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی لیے موتن ثم نشر ثم حشر، حدیث و خرافت یا امامر، یہ شاعر کا قول ہے کہ اموتن ثم نشر ثم حشر، مریں گے، اٹھیں گے، جئیں گے، پھر جمع ہوں گے، یہ سب اے ام امر، یہ سب واحیات باتیں ہیں۔ تو جو ملحدین ہیں وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی لیے یہی سب کچھ، یہی دنیا ان کے لیے سب کچھ ہے۔ مذاہب میں ظاہر ہے ہم یہ بات مان کے چلتے ہیں کہ مذہب کی اصل اور جو آسمانی مذاہب ہیں ان کی اصل تو اسلام ہے، اور تصور آخرت دیگر تمام انبیاء وہی لے کر آئے ہیں جو اسلام میں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب مذاہب کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، یہ کرسچینٹی، یہ جوڈائزم، یہ عیسائیت، یہ یہودیت، پھر اس میں طرح طرح کے تصورات آئے اور مختلف انداز میں آئے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی تصور ہے بائبل میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ میں، عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید میں، یا یہ کہ تورات میں، انجیل میں، تو یہ فالسیفائڈ تصور ہے، اس کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ جب آپ بائبل کو دیکھیں گے تو اس پہلو کو بڑا گٹمٹ پائیں گے۔ ہاں، یہ تصور ضرور ہے کہ اس کے بعد ایک دنیا ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، وہاں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں اور کیسے ہے اس کو انہوں نے بالکل بدل ڈالا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم نحن و احباء اللہ و ابناؤ, ہم اللہ کے چاہیتے ہیں اور پسندیدے, اور آگ ہم کو نہیں چھوئے گی اللہ, آگ ہم کو نہیں چھوئے گی اللہ یوم معدودہ, کہ چند دنوں اگر آگ چھوئے گی تو چند دنوں, کیونکہ ہم اللہ کے پسندیدے ہیں, محبوب ہیں, منتخب لوگ ہیں. تلمود کے اندر جو یہودیوں کے ہاں ایک معروف قانونی کتاب ہے, اس میں مختلف نظریات ملتے ہیں آخر کے حصے میں, اور یہاں تک کہ اگر اس کا احاطہ کریں تو تقریباً چار قسم کے ان کے ہاں نظریات ہیں, اس کی تفصیلات ہیں. اسی طرح سے ان کے ہاں مختلف طرح سے مدارج طے کرتے ہوئے تصور آخرت میں ایک لفظ آتا ہے کہ ایک شیول, ایک اسٹیج ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہاں دوزخ ہے, وہاں جنت ہے, اور اسی کے بعد آخر میں ان کے ساتھ ساتھ وہ تصور رکھتے ہیں کہ آرم جڈون کا تصور ان کے ہاں آیا ہے کہ ایک مذہمہ قبرہ ہوگا, کبرا ہوگا, اور پوری دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی, اور ہم اللہ کے ہاں منتخب کی جائیں گے. ایک بات اور جان دیجیے یہودیت کے بارے میں, جو موجودہ یہودیت ہے, یہ یہودیت جس پر آج قابض ہیں, یہ اصل میں وہ یہودیت نہیں ہے جس کا دعویٰ اس سے پہلے ان کے ہاں ہوتا رہا ہے, جس کا تعلق اسلام سے کبھی نہیں تھا. لیکن آج جو یہودی ہیں اور جو قابض ہیں صہیونیت پر, وہ آشکنازی یہودی ہیں, اور ان کا تعلق, خون کا تعلق اصل یہودیوں سے نہیں ہے. اسی لیے ان کے ہاں بہت ریفارمز ہوئے ہیں اور انہوں نے پوری یہودیت کو بدل ڈالا ہے. یہ جو آج بڑے بڑے یہودیوں کے آپ کو پیشوایان نظر آتے ہیں, یہ اصل میں یہودی نہیں ہیں, یہودی خون سے بھی نہیں ہیں, یہ کہیں اور سے آئے تھے, آشکنازی یہودی. تو ان کے ہاں جو تصور ہے وہ بڑا عجیب و غریب تصور ہے اپنے لحاظ سے, ان کے ہاں اس میں تغیرات آتے رہتے ہیں. یہی حال عیسائیت کا ہوا, یعنی ہے کہ عیسائیت بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی بڑے ریفارمز ہوئے ہیں اور بڑے تغیرات ہوئے ہیں, اس کی تفصیلات ہیں. یہاں تک کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ سینٹ پال, جو کہ حضرت عیسیٰ اسلام کے زمانے میں ان کا مخالف تھا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ اسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد, یا اللہ کے ہاں چلے جانے کے بعد, سینٹ پال نے یہ مذہب اختیار کیا, اس کو ایک الگ شکل دے دی عیسائیت کی شکل. اسی لیے اس کا قول ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ فار اٹ از بائی گریس یو ہیو بین سیوڈ تھرو فیٹ اینڈ ہز اینڈ دس ناٹ فرام یور سیلفس, کوئی چیز نہیں ہے تو تم, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جو بھی ہوگا. یہ بات ایک لحاظ سے صحیح ہے, لیکن اس نے اس کو پورا بدلا ہے اس میں, جسے ہم کہتے ہیں کہ پاپائیت کے تصور کو ہار گیا ہے کہ اب مذہبی پیشوا کے ہاتھ میں ہوگا کسے جنت دیتا ہے اور کسے دوزخ دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں جنت اور دوزخ کا اختیار ان کے پیشوا کو اور ان کے پریسٹ کو ہوتا ہے. اسی لیے وہ جاتے ہیں اس پیشوا کے پاس اور جا کر کے وہ کنفیشن, اعتراف گناہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پروانہ دیتا ہے اور کچھ نذرانے وصول کرتا ہے. شاید یہی تصورات ہر جگہ جب مذاہب کی شکلیں بدلیں اور ان کے اندر جب دینداری کے نام پر دنیا داری آئی, تو مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے گروپ اٹھے جنہوں نے یہ تصور دیا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس لیے وہ بڑے صاحب بخشوا لیں گے, ان کے صاحب پاس جا کر کے ہم پہنچتے ہیں اور جا کر کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں گھوم پھر کے, جب انسان جب راستے کو چھوڑتا ہے اور فطری اور طبعی راستے کو چھوڑتا ہے, تو یہ انسان ایسے ہی پہنچتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی لیے یہودیت میں یہ تو ہے کہ ہاں پیوریفیکیشن آف سول, یعنی کہ انسان کی جو روح ہے उसके अंदर प्योरिफिकेशन होना चाहिए, उस रूह के अंदर खलूस और इखलास का पहलू होना चाहिए और वो साफ़ और शफाफ होनी चाहिए। इसीलिए उनके यहाँ एक तसव्वुर ये भी है कि इंसान जब प्योर हो जाता है और उसकी रूह के अंदर खलूस आ जाता है, वो खालिस हो जाती है, तो वो फरिश्तों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए वो यानी बाज़ लोग अपने यहाँ फरिश्तों की शक्ल या फरिश्तों के रूप या फरिश्तों की रूह या फरिश्ता सिफत हो जाना या फरिश्ता हो जाना, फरिश्ता सिफत से उड़ के मुझे फरिश्ता हो जाना, ये असल में मेराज है और यहीं तक इंसान को पहुँचना है और यही तसव्वुर आखरत उनके यहाँ बहुत सौ के यहाँ ये उभरा हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। आज की जो ईसाइत है, जब वहाँ मज़हब को और दीन को अलग किया गया, जब वहाँ मज़हब को और दुनिया को अलग किया गया, दीन को और दुनिया को अलग किया गया, कलीसा को और हुकूमत को अलग किया गया, तो उसके अंदर मज़हब के अंदर वो जो तसव्वुर आखरत था इंतहाई गड़बड़ हो गया और मुकम्मल तौर से मादियत और दुनियादारी उसके अंदर आ गई। इसलिए बहुत से लोग तो इस पर तसव्वुर यानी कि अपने आप को ईसाई कहते हैं और आखरत का यकीन नहीं रखते, इसके बाद कोई दुनिया आने वाली है उस पर कोई बहुत ज़्यादा ईमान नहीं रखते। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदू मज़हब जो कि बहुत ही मारूफ मज़हब है और उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स रहे हैं दुनिया के अंदर, उनके यहाँ भी तसव्वुर आखरत है कि इस दुनिया के बाद एक दुनिया और आने वाली है और एक ज़िंदगी और आने वाली है। उसके उनके मुख्तलिफ फ़िलासफ़िकल और फ़लसफियाना पहलू बयान किए जाते हैं, लेकिन एक उसका लुब्बे लुबाब ये है कि ये जो हमारी मौजूदा शक्ल है, ये शक्ल बदलती रहती है और ये मुख्तलिफ क़ालब और मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती रहती है। ये जो हमारी ओल्ड बॉडी है, ये न्यू शेप लेती है और ये साइकिल का तसव्वुर यानी कि ये इंसान जो है मुख्तलिफ रूप इख्तियार करता है और यहाँ तक कि वो मोक्षा या जिसे हम कहते हैं कि निजात पा जाता है, रूह जो है वो निजात पा जाती है। इसलिए साल्वेशन या जिसे आवागमन के तसव्वुर को वो उभार के पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है ना उसके कर्म और उसके जो अमल होते हैं उसके मुताबिक वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ रूप इख्तियार करता है। अगर वो अच्छा है तो किसी बड़े घराने में पैदा होगा और अगर बुरा है तो किसी नीचे घराने में पैदा होगा और यहाँ तक कि वो कुत्ता और बिल्ली बन जाएगा। इसीलिए उनके यहाँ जो ब्राह्मण है या ब्राह्मण ख़ानदान कहते हैं कि ब्रह्मा वो सबसे ऊंची ज़ात है और सबसे ऊंची मंजिल है। इंसान अगर अच्छे कर्म करेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा वो, और एक दौर ऐसा आएगा कि वो इन तमाम चीज़ों से निजात पा जाएगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी, यहाँ तक कि वो देवता या हम जिसे कहते हैं कि खुदा का रूप इख्तियार कर लेगा। ये तक तसव्वुर है उनके यहाँ। या ये कि अगर इसलिए उनके यहाँ ये तसव्वुर है ना, ये जो उनके यहाँ ऊंच नीच का जो तसव्वुर है, ये इसी का तसव्वुर, वरुण आश्रम का तसव्वुर कि ज़ातें जो हैं इसी लिहाज से बनाई हैं उन्होंने कि अगर ये काम करेगा तो फना ज़ात में आएगा ना, तो फिर से नीच है और मदीच है और ये तमाम चीज़ें और फिर सबसे नीचा उसकी उससे नीचा उससे नीचा और सबके काम भी इसीलिए बांट दिए। उनके यहाँ तबकाती जो तसव्वुर है वो इसी बुनियाद पर है कि इंसान के कर्म, इसीलिए वो कहते हैं कि इंसान कभी सूरज का रूप इख्तियार करेगा, आगे बढ़ेगा तो चाँद की शक्ल इख्तियार करेगा, फिर जो है रोशनी होगी, ब्रह्मा होगा और यहाँ तक कि सुप्रीम लाइट, एक ऐसा नूर जो बहुत ही ऊंचा नूर, बड़ा आला नूर, वो रास्ता इख्तियार करेगा और फिर एक दौर आएगा फिर रूह जो है कभी रिटर्न नहीं होगी बल्कि रूह जो है निजात पा जाएगी और वो अपने एक मंजिल पर पहुँच जाएगी। ये तसव्वुर हिंदू मज़हब में बड़ा मारूफ तसव्वुर है। इसी के साथ हम बुद्धिज़्म को देखते हैं। आप जानते हैं कि ये जो हिंदुस्तानी मज़ाहिब हैं या मशरक़ी एशिया के जो मज़ाहिब हैं, ये मज़ाहिब अपने अंदर आपस में एक दूसरे से बहुत मुतासिर हैं। اور ایک دوسرے سے انہوں نے بڑا استفادہ کیا ہے. مثال کے طور پر بدھزم, ظاہر ہے یہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوا, اسی کے قرب و جوار میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں. تو بدھزم میں بھی جبکہ خدا کا انکار ہے لیکن اس کے بعد تناسخ ارواح یا آواگمن یا انکارنیشن کا تصور ان کے ہاں ہے کہ روحیں اپنا مختلف روپ اختیار کرتی رہتی ہیں اور اسی لحاظ سے وہ نروان اختیار کرتی ہیں. نروان کا تصور ان کے ہاں آیا. نروان کے معنی آتے ہیں نجات, جو لفظ وہاں پر مکتی کے لیے استعمال ہوا تھا, یہ تصور ان کے ہاں ہے نروانا. اور نروانا میں یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں خدا کا تصور نہیں ہوتا, یعنی خدا کے انکار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ کہ آئیں گے. اسی لیے جب کبھی نروانا یا نروان جو ان کے ہاں ہے جسے ہم کہتے ہیں نجات, جب نجات کے پہلو کو, سالویشن کے پہلو کو جب ہم کبھی جاننا چاہیں کہ نروان ہے کیا, تو ان کے ہاں جو اگر ان کے مذہب کو آپ صحیح طریقے سے دیکھیں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, تو نروان کیا چیز نہیں ہے اس پہلو کو تو زور دیا گیا ہے, یہ چیز اس سے نجات نہیں مل سکتی, اس سے نجات نہیں مل سکتی, اس سے نجات نہیں مل سکتی. لیکن نروانا خود کیا ہے اس پہلو کو بہت زیادہ فلاسفیکل انداز میں اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ انسان مطمئن ہو سکے وہ پیش نہیں کر سکے. اور یہاں تک کہ وہ اس پہلو کو بھار کے پیش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا کرم جو ہے اس کے کام آتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سکھزم کی طرف. یہ سکھزم آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی قریبی زمانے میں اختیار کردہ ایک مذہب ہے اور یہ بھی زیادہ تر ہندو مذہب سے متاثر ہے, جبکہ توحید کی تعلیمات اس نے اسلام سے لی ہیں, کیونکہ سکھوں میں تصور توحید ہے. لیکن جب وہ تصور آخرت پہ پہنچے, ظاہر ہے جب صحیح راستے کو چھوڑیں گے تو پھر جو سکھزم کے اندر جو تصور آخرت ہے وہ بھی بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے جو ہندو مذہب ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان مختلف راستوں سے گزرتا رہتا ہے اور ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ وہا گرو بن جاتا ہے, کیونکہ وہ گرو کا ان کے ہاں تصور ہے, گرو, گرو گوبند, گرو نانک, 12 گرو ان کے ہاں ہیں, تو گرو کا روپ اختیار کر لیتا ہے انسان کی روح. اعمال کرتے کرتے ایک دور آتا ہے کہ وہ گرو بن جاتی ہے اور اس کا قالب اختیار کر لیتی ہے. بالکل وہی تصور جو اور جگہ ہے, کسی طرح گھما پھرا کر کے تھوڑی سی ادھر ادھر, یعنی کچھ فروئی چیزیں ہیں, فروئی اختلافات ہیں, لیکن بات وہیں پہنچ جاتی ہے, اسی طرف پہنچ جاتی ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں زردشت یا ایک آتش پرست یا پارسی, وہ بھی اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا اور کسی زندگی کا تصور رکھتے ہیں, لیکن وہ بھی وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ پاتے کہ حقیقت کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ یعنی انسانی جسم کو قربانی دینے کے لیے یہاں تک کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مچان بناتے ہیں کہ تاکہ اسے کوئی اور گدھ جو ہے کھا جائیں, تاکہ انسان جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے, تاکہ اپنی مرنے والی جو زندگی ہے, جس کے بعد والی آنے والی زندگی ہے, مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں زیادہ سکون اور اطمینان مل سکے. لیکن وہ کیا ہے وہ واضح نہیں کر پاتے. ان کی کتاب ہے, اس کتاب میں بھی اس کو وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کیا گیا, کہیں تناسخ اربا کا تصور, کہیں کچھ اور تصور, جبکہ وہ مذہب ایران میں پیدا ہوا تھا اور ایران میں پھلا پھولا تھا, لیکن وہ بھی اس پہلو کو بہت زیادہ ابھار کے نہیں پیش کر سکے. آخر میں ایک پہلو اور جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک تصور تو یہ مذہبی تصور ہے, اس کے ساتھ ایمپیریکل جو کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں تجرباتی اور مشاہداتی, جسے لوگ سائنٹیفک پہلو سے ابھار کے پیش کرتے ہیں, تو اس کے مختلف ڈائمینشنس رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈائمینشن تو یہ ہے کہ الیکٹرانک وائس فینومنا کے پہلو کو اختیار کیا جائے, اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے مرنے کے وقت. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیئر ڈیتھ, یا یہ کہ نیئر ڈیتھ اسٹڈیز یا نیئر ڈیتھ ایکسرسائزز کے پہلو کو ابھارا جائے. اسی لیے مرنے کے وقت ریڈیو, وائس ریکارڈر, مختلف آبزرویشنس کے ذریعے انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت صورتحال کیا ہوتی ہے روح کی، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے اور اس کی کیا شکل بنتی ہے. تو یہ پورے جو یعنی اس طرح کے جو انسٹرومنٹ ہیں، اس طرح کے جو آلے ہیں جو اس چیز کو کیچ کر سکتے ہوں کہ ہاں، تو اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ روح کہاں جاتی ہے اور کیا اس کی حیات ہوتی ہے اور کیا شکل بنتی ہے اور کیا روپ دھارتی ہے. ایک اس طرح سے انہوں نے سوچا. اسی طرح سے انہوں نے مختلف فزیکل ریسرچ کیے، مختلف لوگوں سے انٹرویو لیے، لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا انسانوں کو، انسانوں کی لاشوں کو، اور جاننے کی کوشش کی کہ مشاہدے میں اور تجربے میں کیا چیز آتی ہے. لیکن یہ کہ وہ کسی کنکلوژن پر اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. البتہ اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کچھ سائنٹسٹ نے، جس میں میک ڈوگاز کا نام میں آپ کے سامنے دوں گا، اس نے اس میں ریزلٹس دیے ہیں، اور اس نے نیئر ڈیتھ جو ایکسپریمنٹ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس نے نہیں کہ ایک لاش کو رکھا مرنے سے پہلے پہلے، اور اس کے بعد اس نے اس کا ایکسپریمنٹ کیا کہ یعنی کہ مرنے سے پہلے لاش کی کا کتنا وزن تھا، مرنے سے پہلے ایک انسان کا کتنا وزن تھا اور مرنے کے بعد کتنا وزن اس کا رہ گیا. تو اس کے بعد اس نے یعنی کہ تجربہ یہ بتایا کہ جو روح ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ روح جو ہے سول واز میٹیریل ٹینجیبل اینڈ دس میجریبل، کہ روح جو تھی اس کے اندر محسوس ہوا کہ اس کی اپنا ایک مادی پہلو ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، اور جب چھوا جا سکتا ہے اور محسوس کیا جا سکتا ہے تو اس کو ناپا بھی جا سکتا ہے اور اس کو میجر کیا جا سکتا ہے. تو اس نے نکالا کہ 21 گرام، یعنی محسوس کہ 21 گرام جو تھی وہ روح تھی جو انسان کے اندر سے نکل گئی، جو اس کا جو تجربہ آیا. تو 21 گرام یعنی کہ جو انسان کی باڈی تھی وہ 21 گرام کم ہو گئی. تو گویا کہ جب روح نکلی ہے تو 21 گرام اس کے اندر سے کم ہو گیا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی بنیاد پر آج تک بھی کوئی سائنٹیفک اسٹیبلش فیکٹ جو ہے نہیں آ سکا. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تجرباتی یا مشاہداتی یا سو کالڈ سائنٹیفک نظریہ ہے، یہ اس کسوٹی پر ناکام ہو گیا ہے. آخر میں جس پہلو کو آپ کے سامنے ابھارنا ہے اور جس پہ گفتگو کرنی ہے، وہ ہے اسلامی تصور آخرت. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اسلامی تصور آخرت ہی تمام انبیاء کا تصور رہا ہے. اس لیے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس تصور کو ابھارا گیا ہے، یہاں تک کہ خود بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے محققین غیر اسلامی مفکرین تک اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں جتنا واضح، اجلا اور صاف و شفاف تصور آخرت ہے، صاف و شفاف تصور آخرت ہے، یہ کسی اور کے ہاں نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں بڑی تفصیلات ہیں اس حصے میں. یہ دنیا، اس کے بعد کی دنیا جسے معنی میں برزخ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کی دنیا حشر و نشر، اور پھر اس کے بعد کی دنیا جنت و دوزخ، اور پھر اس کے مختلف مدارج، اور یہاں تک کہ اس پہلو کو بھی باہر کے پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی. قیامت کب آئے گی اس معنی میں نہیں کہ کوئی خاص اس کی حد مقین ہو، یعنی کہ قیامت کس طرح کی نشانیاں ہوں گی، کیسے کیسے آئے گی، کس زمانے میں آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یا یہ کہ اسی کے ساتھ دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے، جنت کے مدارج کون سے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو دنیا ہے یہ انسانوں کا امتحان ہے، بڑے تصور کے، بڑے واضحات کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے. اور یہ اتنا واضح تصور اسلام کے ہاں کہ باقاعدہ مسلمان ہونے کے لیے انسان کا آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں اس پہلو سے کوئی بہت زیادہ رہنمائی نہیں ملتی ہمیں. یعنی کہ انسان کا ڈے آف ججمنٹ پہ، قیامت پر، یوم عدالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ تب کہا جاتا کہ یہ تو انسان کی زندگی ہے، اگر یہ تصور نہ ہوگا تو زندگی بے کیف، بے مزہ اور بے سبب اور بے دلیل، پھر کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی، اگر کوئی انسان کو انصاف نہ مل سکے. اس لیے یہ انٹیگرل پارٹ ہے انسان کی زندگی کا کہ تصور آخرت ہو. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس پہ تصور رکھے، یہاں تک کہ ہر نبی نے اس کی تعلیم دی ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر زندگی بے معنی ہے، اگر یہ تصور نہیں ہے تو زندگی بے معنی ہے. اسی لیے تصور آخرت اگر کہا جائے تو اسلام میں سب سے زیادہ موسٹ ڈیسائسو فیکٹر ہے انسان کے کام کرنے کا. اگر میرے اور آپ کے سامنے تصور آخرت نہ ہو اور میرے اور آپ کے سامنے جزا و سزا کا تصور نہ ہو تو پھر میں دنیا کے اندر کچھ نہیں کر سکوں گا. جو کچھ بھی میں کرتا ہوں دنیا کے اندر اس میں بہت زیادہ محرک اور موٹیویشن مجھے خدا کے ہاں جزا و سزا کے تصور کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اسی خوف اور اسی شوق کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی امید اور رجا کے ساتھ کرتا ہوں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو مستقل اور جو حاصل فائدہ ملنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں ملنے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے کم خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں توکل ہے, صبر ہے, اللہ کے ہاں اجر ملنے کی امید ہے اور بڑی قوی امید ہے اور رسد اجل تو وہیں ملنے والا ہے. اسی لیے سب سے کم دنیا کے اندر اگر خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں تو مسلمانوں میں ہوتے ہیں. اسی لیے زندگی بے معنی, جیسے میں نے کہا کہ امپاسبل ہے, امپاسبل ٹو فیشن ہے اگر یہ لائف نہ ہو تو. اسی لیے اللہ کے مصر نے اس پہلو کو بڑے ابھار کے پیش کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو کچھ بھی بو گے وہ اللہ کے ہاں کاٹو گے. لیکن اس تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے, اس کی مزید توضیح کے لیے آپ کے سامنے جو میں نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے اس کا ذرا میں احاطہ کسی اور انداز میں کرتا ہوں. ہم اس کو تین طرح سے, یعنی جو گفتگو آپ کے سامنے آئی ہے اس کو ذرا تین خانوں میں بانٹتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس مرنے کے بعد جسم جو ہماری موجودہ زندگی ہے اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سائنٹیفکلی اور علمی اور سائنٹیفک بنیاد پر یہ چیز جو ہے امپاسبل ہے. اسی لیے ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا تصور وہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ ہے لیکن تناسخ اروا کا پہلو, آواگمن یا انکارنیشن کا پہلو, یعنی انسان کی روح مختلف قالب اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے اور اپنے کرموں کے لحاظ سے, ایکشنز کے لحاظ سے, ڈیڈز کے لحاظ سے. اور تیسرا تصور یہ ہمارا اسلام کا تصور ہے کہ اللہ کے ہاں ایک عدالت ہوگی اور اسی کے مطابق انسان کی اصل زندگی, اخروی زندگی, خیروم وابقا والی زندگی شروع ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے قرآن کی آیت کے حوالے سے بات پیش کی تھی. اچھا, ہم جو آپ کے سامنے جو بات پیش کی ذرا اس کو ون ون بائی ون ذرا اس کی آپ کا اینالیسس کریں, تحلیل کریں. مثال کے طور پر پہلا ہی تصور کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہیز نو ریالٹی, کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کی کوئی واقعیت نہیں. اس کی دلیل یہ کہ سائنٹیفکلی یہ پاسبل نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوگا یہاں پر, کیونکہ وہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کسی کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کسی کو اگر ہم نے واپس آ کے نہیں دیکھا تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہم یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ جو چیز ہم نے نہیں دیکھی یا جو کچھ ہمیں نہیں معلوم یا یہ کہ ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا اور ہمارے مشاہدے میں یہ چیز نہیں آئی اور ہمارے تجربے میں وہ چیز نہیں آئی جسے ہم آخرت کہتے ہیں, تو دلیل نہیں بن سکتی. اس لیے کہ دنیا کے اندر, کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار یعنی ان کا کوئی شمار نہیں, جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کل کتنے انسانوں نے دیکھا تھا؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں, یہ آج کا یہ ایروپلین, آج کی یہ دنیا کے اندر سائنٹیفک اور جو اکتشافات ہیں, جو تجربات ہیں, اور یہ جو کچھ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, کل کس نے دیکھا تھا؟ آج سے اگر 200 سال بنا انسان یہاں اٹھ جائے اور وہ دیکھے دنیا کو تو لگے گا کہ یہ چیزیں تھی نہیں, تو کوئی انکار کر دیتا کوئی, یعنی خود سائنٹیفک بنیاد پر اس چیز جو ہے ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں دیکھتے تو وہ ہمارے فہم کا اور ہماری عقل کا اور اس کے علاوہ ہمارے تجربے کا اور ہمارے حدود کا قصور ہے کہ ہمیں اتنے ہی علم دیا گیا ہے, اس سے زیادہ علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے. پھر یہ کہ ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی جاننے کی چیز ہے کہ کسی کو ہم نے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا, تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ کوئی واپس آ رہا ہے؟ ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی واپس نہیں آ رہا. وہ ظاہر ہے وہ زندگی ایسی ہے جو انسین ہے, وہ زندگی اس کے بعد کی ہے, اس کو انسان اس کے مرنے کے بعد ہی جانے گا اور وہ جب جانے گا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا تصور ہے جس میں کہا گیا ہے انکارنیشن کا تصور, تناسخ ارواح کا تصور, کہ انسان مختلف روحیں اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے. اس میں ایک سوال پیدا ہوگا بنیادی, جو سوال جو ہے ہمارا سائنٹیفک سوال ہوگا, علمی سوال یہ ہوگا کہ وہ یہ بتائیں کہ وچ آف دیم ایگزسٹ فرسٹ. جب ہی میں کہتے ہیں کہ انسان کتا بلی بن جاتا ہے, جانور بن جاتا ہے, یا انسان بن جاتا ہے, یہی کہ کسی بڑے اونچے مرتبے پہنچ جاتا ہے, یا آپ کہنے کو برہما بن جاتا ہے, یا کہ وہاں گرو بن جاتا ہے, یا کہ خدا کا روپ اختیار کر لیتا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کی بنیاد کہاں ہے, پھر آغاز کی چیز سے ہوگا. یعنی کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ کیا ہے اصل, پھر پہلے وہ حیوان ہے یا انسان ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے, یہ تو معلوم کرنا پڑے گا نا, کہیں نہ کہیں تو آغاز دینا پڑے گا اس کا. یعنی یہ پوچھنا پڑے گا پھر کہ انسان اصل میں اس کی حیوانیت ہے یا انسانیت ہے, یا یہ کہ معراج ہے یا پستی ہے. اس آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک انسان کتا اور بلی ہے, سوال ہی پیدا ہوا کتا اور بلی کیوں ہے, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اس نے کرم برے کیے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کیا تھا, کہتے ہیں نا کتا اور بلی, پھر کتا اور بلی, پھر انسان, پھر یہ مختلف چیزیں اس کی اختیار ہوتی رہتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اصل میں ہے کیا, پھر وہ پہلے کیا ہے, وہ یہ نہیں بتا پاتے وہ لوگ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان مثال کے طور پر میں اور آپ کے سامنے موجود ہیں, میں اس سے پہلے کیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا, نہ میرا شعور یہ جب اس کی گواہی دے رہا ہے, نہ میرا تجربہ اس کی گواہی دے رہا ہے, نہ میرا علم اس کی گواہی دے رہا ہے کہ میں کل کیا تھا. اگر مجھے کل کا معلوم ہوتا ہے کل میں یہ تھا تو آج میں کچھ کام کر سکوں گا اس سے بچنے کے لیے یا اس کی طرف بڑھنے کے لیے. جب مجھے کل کا نہیں معلوم کہ کل میں کیا تھا, کس خاندان میں تھا, اگر میں کتا اور بلی تھا یا کوئی انسان کتا اور بلی تھا, اسے پتہ نہیں تھا پہلے کیا تھا, جب وہ شعور ہی نہیں تو پھر کام کیا کر سکے گا وہ. تو اس لیے ایک تو یہ ایک بنیاد یہ کہ اس کی اوریجن کیا ہے, کہ جو چیز وہ پہلے آئی ہے وہ کیا ہے. جب یہ کوئی چیز سائنٹیفک پروف نہیں ہو رہی تو یہ تصور جو ہے بالکل ریجیکٹ کرنے کے لائق ہے. اب ہم آتے ہیں آخری پہلو کی طرف, جو تصور ہے اسلام کا. یعنی یہ کہ ایک دن آئے گا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسی کے اعمال کے مطابق اسے جزا اور سزا ملے گی. یہ بات علمی لحاظ سے اور سائنٹیفکلی بھی جو پروفڈ ہو چکی ہے. کیسے ہو چکی ہے؟ مثال کے طور پر سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ جو کائنات ہے نا, یہ کائنات ختم ہو جائے گی. سورج اپنی روشنی کھو دے گا, ستارے اپنی چمک اور دمک کھو دیں گے, اور چاند اپنی روشنیوں سے محروم ہو جائے گا, یہ زمین اپنی گردشوں کو ختم کر دے گی. سائنسدان اپنے سائنس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے, یہ دنیا چلتے چلتے ایک زمانہ آئے گا کہ اس کا اینڈ ہو جائے گا, کیونکہ اس کا کوئی آغاز تھا تو اس کا اینڈ بھی ہونا ہے. یعنی یہ سائنٹیفکلی پروفڈ یہ چیز ہے. خود جو سائنٹیفکلی جو آبزرویشنس ہوتے ہیں اس میں آ رہا ہے کہ پہلے یہ چیزیں تھیں, آج نہیں, اور یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, یہ روشنی ختم ہو رہی ہے, یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, آج وہ آ رہی ہیں. تو خود بخود سائنٹیفکلی یہ چیز پروفڈ ہو رہی ہے. تو اس لیے سائنٹیفکلی بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ بات پروفڈ ہو چکی ہے کہ یہ جو فزیکل فنومینا دنیا کا ہے, اس کا انجام ہونا ہے. دوسرا جو اس میں تصور ہے یا اس کا سیکنڈ پروپوزیشن ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی ملے گی. لوگ یہ کہتے ہیں دوبارہ زندگی مل کیسے سکتی ہے, یہ کیسے مل پائے گی لوگ, یعنی کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کیسے امکان ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی آ جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جب زندگی ہماری کچھ تھی ہی نہیں, جب ہمیں زندگی مل گئی, جب ایک مرتبہ مل گئی, دوبارہ ملنا تو آسان ہے, پھر بھی جب ہم کچھ نہ تھے اس کے بعد ہم کچھ ہو گئے, ناممکن وجود سے ہم وجود ہمیں مل گیا, تو گویا خود بخود جو چیز نہ تھی عدم سے وجود میں آئی, تو وجود سے پھر وجود میں آنا تو آسان ہے. اسی طرح سے اس کا جو تھرڈ پروپوزیشن ہے وہ یہ کہ جو کہا جائے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے, اور اسی کے مطابق انسان کو جو ہے جزا و سزا ملے گی. سائنسداں اور جو اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل والے ہیں اور دانشور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان کے اعمال کا ریکارڈ ہو جائے. آج تو یہ پہلو بڑا ابھر کر آ گیا ہے کہ انسان کا ہر عمل پریزروڈ ہوتا ہے, اور آسانی کے ساتھ میں بول رہا ہوں میری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں، میری چیزیں ویب میں پہنچ رہی ہیں اور اس کو ہم پریزرو کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گراموفون وغیرہ اور یہ مختلف چیزیں جو دنیا میں آ رہی ہیں کس بنیاد پہ آ رہی ہیں؟ اسی بنیاد پہ تو آ رہی ہیں. آج تو یہ جو اتنا سائنس، یعنی کہ جتنا سائنس آگے بڑھ رہی ہے، یہ چیز سولو پروف ہو رہی ہے کہ انسان کو خود، انسان کی زندگی کو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں. آج تو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کیمروں میں انسان کی پوری چلت پھرت دیکھی جا رہی ہے جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں. تو اللہ کے ہاں تو بہت آسان ہے. اور پھر بات ہی نہیں کتنے کتنے چھوٹے چپس کے اندر اور کتنے چھوٹے چھوٹے سیلس کے اندر اور کتنے چھوٹے یعنی انسٹرومنٹ کے اندر انسان کی زندگی کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. پہلے کہاں بڑی بڑی چیزیں ہوا کرتی تھیں، کہاں چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹ کے اندر اور ٹولس کے اندر یہ انسانی زندگی کو محفوظ کیا جا رہا ہے. تو یہ تصور بھی کہ انسان کی زندگی کو ریکارڈ کرنا آسان نہیں، تو آج جو ہے پروف ہو چکا ہے کہ تو آسان ہے اور ہر چیز جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے اور انسان ریکارڈ کر رہے ہیں. جو سیٹلائٹ سسٹم دنیا کے اندر ہے اس سے تو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آسانی سے ریکارڈ ہو رہی ہیں. اسی کے ساتھ یہ جو تصور ہے کہ اس میں جو چوتھا جو اس میں پہلو آتا ہے ابھر کے، وہ یہ کہ ایک دن آئے گا جب انسان کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور اسی کے مطابق انسان کو امر ملے گا. یہ کیوں آئے گا دن؟ جسے ہم کہتے ہیں آخری عدالت اور فیصلہ کن عدالت، یہ ہمارا اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا خود ضمیر کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، عقل کہتی ہے کہ یار یہ عجیب و غریب دنیا ہے، فنا انسان نے اتنے اچھے کام کیے اور اس کو اس کے عمل کا بدلہ نہ مل سکا، فلاں انسان نے اتنے ظلم کیے، فرعون نے اتنوں کو مارا، ہٹلر نے اتنوں کو مارا، فنا فنا انسانوں نے اتنی ظلم اور مظالم کیے، فنا فنا انسان گزر گئے ہمارے سامنے، فنا فنا لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کتنا ظلم کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں، دنیا میں رہے، آرام سے رہے اور چلے گئے، تھوڑا بہت اگر سزا ملی ہوگی ملی ہوگی. لیکن یہ بتائیں کہ ایک انسان جس نے لاکھوں انسانوں کو مارا ہو اور تباہی کی ہو، کیا اس کا صرف یہی جرم ہے کہ تھوڑا سا اسے سزا مل جائے 20 سال کی 15 سال کی، اور وہ بھی ملے نہ ملے، اگر مل بھی جائے تو یہ یعنی لاکھوں انسانوں کا قاتل، لاکھوں انسانوں کے لیے تباہی کرنے والا اور اسی طرح سے مختلف فساد برپا کرنے والے دناتے پھرتے رہیں، تو خود عقل کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے. اسی طرح سے انسان جو نیک کام کرتے ہیں، جگہ جگہ ساتھ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہو، سپریشن ہوتا ہو اور ان کو ہر طرح سے محروم کیا جاتا ہو اور وہ ایسے ہی گزر جائیں مسکین اور یتیم اور پریشان حال اور مظلوم اور مستضعفین اور اپریسڈ لوگ، یہ کیا ہے زندگی؟ تو خود بخود دنیا کہتی ہے کہ ایسا ایک دن آئے اور ایسی دنیا ایک ایسی آئے جہاں انسان کو اس کے عمل کے مطابق پورا کا پورا بدلہ مل سکے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو کچھ انسان کرے گا وہ اپنی لحاظ سے پائے گا. پھر اس کے بعد اسی پہلو سے اس میں جو آخری ایک بنیاد ہے اور ایک معیار ہے وہ یہ ہے کہ جنت و دوزخ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ کا وجود کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت بھی ہو دوزخ بھی ہو. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جب یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ سیارے ہیں، یہ پوری دنیا جب یہ ہو سکتی ہے تو جنت و دوزخ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں، تو جنت و دوزخ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جس نے ان کو بنایا وہ جنت و دوزخ کو بنا سکتا ہے، جس نے ان کے اندر روشنی پیدا کی وہ جنت و دوزخ کے اندر زندگی دے گا. تو یہ خود بخود یہ عقل کہتی ہے، یہ انسان کا شعور کہتا ہے، اس کا وجدان کہتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا کہ کچھ نہ تھا اور سب کچھ ہو گیا، تو اس سے اور سب کچھ بھی ہو جائے گا. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے آخرت، تصور آخرت، یہ عقلی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، سائنٹیفکلی ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، یہ خود بخود یہ پہلو اپنے اندر رکھتا ہے کہ تصور آخرت جو اسلام میں ہے وہ ہر لحاظ سے پروفڈ ہے اور وہ عقل کے معیار پر اور عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح شعور عطا فرمائے اور آخرت کے مطابق نیک اعمال کے پہلو سے تصور آخرت کا جو ہمارے ہاں ابھرا ہوا پہلو ہے کہ ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کریں، خوفی فکر کریں، اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.